الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين سامعین محترم الحمدللہ سورۃ الاعراف سلسلہ وار تک میں قرآن میں زیر مطالعہ ہے اور 9 رکوع اس کے مکمل ہو چکے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 16 یہ جو حصہ ہے اس میں ازل اور ابد کے درمیان جو یہ دنیا میں وہ بڑے واقعات رونما ہوئے کہ جن کی تفاصیل یہاں پر آ رہی ہیں, خاص طور پر وہ 6 قومیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے صرف نظر کیا, اس کو جھٹلایا اور معجزات کا بھی انکار کیا, تو جس کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان قوموں کو ان پر عذابی استحصال وہ آیا, پوری پوری قومیں نافرمان وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں, اہل ایمان اور وقت کے رسولوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا. تو یہ واقعات ہیں کہ جو کہ ہم اس کا مطالعہ ہم نے رکوع نمبر 8 سے شروع کر دیا تھا, اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ اصل میں یہ واقعات کیونکہ عرب کی سرزمین پر بھی ایک مارکہ تھا کہ جو کہ چل رہا تھا اہل ایمان اور کفار مکہ کے درمیان, اور عرب کی زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ دے رہے تھے, اور آپ کے ساتھ ہی جو بھی اہل ایمان مٹھی بھر وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, تو ان پر بھی اسی طرح سے طنز استہزاء اور جو بھی مصائب ہیں ان کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور اللہ اور شریعت کے احکامات کو جھٹلایا جا رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صرف نظر کیا جا رہا تھا. تو اہل کفر کو بھی یہاں پر کفار مکہ کو بھی یعنی ایک تھریٹس ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں, اور عبرت کا ایک سامان ہے کہ جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو جس روش پر تم چل رہے ہو تم سے پہلے یہ 6 قومیں بھی اسی روش پر چلی تھیں اور بڑی زور آور قومیں تھیں, ان قوموں کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا, تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تمہاری کیا بنیادیں. تمہارا لیا ہے کہ یہ خاص پس منظر میں یہ احکامات ہیں کہ جو کہ سامنے لائے جا رہے ہیں. باقی یہ جو رکوع نمبر 8 سے 16 9 رکوع بنتے ہیں, جیسے عرض کیا کہ 6 قوموں کے واقعات, اور تسلسل سے یہ بھی ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ 6 قومیں, ان میں 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اور 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہے. جو تین قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اس میں قوم نوح ہے, اسی طرح قوم عاد ہے اور قوم ثمود ہے. قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام آئے, ان کا تفصیل سے واقعہ ہم نے سمجھا. بہرحال یہاں تو کیونکہ اختصار کے ساتھ واقعات بیان ہوئے ہیں, دیگر مقامات پر تفاصیل بھی آتی ہیں. اسی طرح سے قوم نوح کے بعد پر قوم عاد کی, جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے, ان کے بھی واقعہ ہے کہ جو پچھلے رکوع میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب یہ تیسری قوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی, اور وہ ہے قوم ثمود. اور ان کی طرف صالح علیہ السلام ہیں کہ جو کہ بھیجے گئے رسول بنا کے. پھر تین قوموں کے تذکرے پھر مزید آئیں گے اگلی آیات میں. قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے, اور پھر آل فرعون کے, جن کی طرف تسلسل سے, یعنی لوط علیہ السلام بالترتیب آئے, اسی طرح شعیب علیہ السلام آئے, اور موسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ جو تیسری قوم ہے قوم ثمود, ان کا جو زمانہ ہے وہ 2000 قبل مسیح کا ہے. اور یہ کیسے وجود میں آئی؟ اصل میں یہ قوم عاد پر جب عذاب آیا ہے تو ہود علیہ السلام اور جو بھی ان کے ساتھ مٹھی بھر ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ تعالی نے بچایا. اور پھر یہ جو بچے ہوئے لوگ تھے, کیونکہ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے, یعنی عرب کا جو جنوبی علاقہ, اب یہ عذاب کے بعد تھے, انہوں نے ہجرت کی ہے. اور یہ شمال مغرب میں الحجر کا ایک علاقہ ہے, یہ پرانا نام ہے الحجر, اور آج کا جو نام ہے یہ مدائن صالح چلایا جاتا ہے, یہ علاقہ تو جو آج موجود ہے, تو پرانا نام اس کا ہجر ہے. اصحاب الحجر کے نام سے بھی ان کو پکارا گیا قرآن مجید میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہجر کے علاقے میں, مدائن کے علاقے میں یہ آ کے آباد ہوئے, اور ان کے اندر بھی پھر یعنی شرک وہ آیا ہے, اور بتوں کو یہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو پوجنے لگے پچھلی قوموں کی طرح. تو پھر یہ ہے کہ 500 سال کے بعد, یعنی ہود علیہ السلام کے 500 سال کے بعد, پھر یہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ اسی قوم سے تھے بھیجا, اور ان کو نصیحت ہے کہ جو کہ کی گئی, اور انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جھٹلانے کا, ان کو سمجھانے کا, یہ کشمکش ہے کہ جو صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کے درمیان چلتی رہی. پھر بالآخر انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہی ڈیمانڈ ان سے کی جائے صالح علیہ السلام سے کہ یہ اس کو پورا ہی نہ کر سکے, تو لہٰذا انہوں نے پھر معجزے کی ڈیمانڈ کی. یعنی اس سے پہلے کی جو دو قومیں تھیں, قوم نوح اور قوم ہود, یعنی قوم عاد, ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ کا تذکرہ نہیں آیا, لیکن یہ اب تیسری قوم ہے کہ جنہوں نے ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ بھئی صالح, اگر تو آپ واقعی رسول ہیں علیہ السلام, تو آپ یوں کریں کہ یہ جو چٹان ہے نا, ایک خاص چٹان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس میں سے ایک صحیح سالم اونٹنی جو ہے وہ ہمیں نکال کے دکھا دیں, ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے ایک اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو جائے. باقی اسرائیلی روایات میں اور بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ جو مفسرین نے نقل کی ہیں کہ بھئی ایسی اونٹنی کہ جو کہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنی ہو, اور یہ ہے کہ پھر وہ نکلے ہمارے آنکھوں کے سامنے اور پھر وہ بچہ بھی جنے فوری, تو پھر ہم مانیں گے آپ کہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور دیکھو اگر یہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ معجزہ دکھایا گیا, قوم جو ہے یعنی کچھ تو ایمان لے آئے ان کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اکثر نے جو ہے وہ پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر آخری مہلت یہ دی کہ دیکھو تم نے ایک بڑا جرم تو کر دیا اس نشانی کو تسلیم نہ کر کے, لیکن دیکھو ابھی بھی مہلت ہو سکتی ہے کہ تم اس اللہ کی نشانی, جو یہ اونٹنی ہے اللہ کی, جو ناقت اللہ اسے کہا گیا, اللہ کی اونٹنی, اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, تب تو کچھ کیفیت ہو سکتی ہے تمہارے بچنے کی, ورنہ عذاب استحصال آ جائے گا. اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو فوراً تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ, عذاب تم پر نازل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر بھی انہوں نے جو ہے کان نہیں دھرے, اور یہ کہ ہٹ دھرمی اور جھٹلانے کے جو روش ہے وہ جاری رہی, اور بالآخر ایک بدبخت اٹھا, پوری قوم نے مشورہ کیا, اور ایک بدبخت نے اٹھ کر اور اس کی جو ٹانگیں ہیں کوچے ہیں وہ کاٹ ڈالی اور اس کو ہلاک کر دیا. اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا زلزلے کے ذریعے سے, رجفہ کے الفاظ آتے ہیں, زلزلے کے ذریعے سے اس پوری قوم کو, قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بطور عبرت ہم سب کے لیے اس میں نشانی اور عبرت کا سامان ہے. اور واقعی یہ کہ خاص طور پر جو کفار مکہ یہی وہ ساری روش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے تھے جھٹلانے کی, ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, عبرت ہے کہ جو کہ انہیں دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم یہ حرکت نہ کرو, یہی حرکتیں تم سے پہلے قوموں نے کی ہیں, ان کے آثار تمہیں تمہارے سامنے ہیں, لیکن تم اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے. اب آئیے انشاءاللہ اس تمہید کے بعد آیات سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف یعنی قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اب یہ پہلے بھی بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ اخاہم کا جو لفظ ہے ان کے بھائی کیوں کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ کوئی باہر کی یعنی شخصیت نہیں تھے اس قوم عاد کی طرف, ہود علیہ السلام ان کے لیے بھی یہ الفاظ آئے اور صالح علیہ السلام کے لیے بھی یہ الفاظ آئے کہ ثمود کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا, تو مطلب کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کوئی باہر کے نہیں تھے بلکہ انہی کے اندر کی یہ شخصیت تھی, صالح شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول کا درجہ ہے کہ جو کہ عطا فرمایا. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں کی یونانیمس دعوت ہے, جو اپنی قوموں کی طرف رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ دیتے ہوئے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ رسالت آفاقی تھی تو آپ کی دعوت میں یا ایوہ الناس کے الفاظ آتے ہیں, یہ فرق بھی پہلے ہم نے سمجھا تھا, اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ ایک خاص قوم کی طرف آئے تھے, ان کی رسالت آفاقی نہیں تھی, لہٰذا ان کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم یہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کو بار بار مل رہے. تو صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا دعوت دی کہ یا قوم, اے میرے قوم, او اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے اصل میں وہ یونینیمس دعوت, اور تکرار کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت تمام انبیاء رسولوں کی رہی بنیادی دعوت, اور یہ وہ بنیاد ہے کہ جو اس کائنات کی تخلیق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس زمین پر اس کائنات میں عبادت اگر ہوگی تو فقط کس کی ہوگی, اس اللہ کی ہوگی, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, روزی رسا ہے, مشکل کشا ہے. یہی اصل میں وہ بنیاد ہے کہ جو کہ ایک انسان کا جو کی سیرت سیرت و کردار ہے اس کے اندر یہ بنیاد توحید کی پڑ جائے تو پوری عمارت سیدھی ہوگی, لیکن اگر اسی توحید کو جھٹلا کر انسان شرک کی طرف جائے گا تو پھر یہ تو وہی کیفیت ہے کہ پہلی عمارت کی اینٹ ہی آپ نے ٹیڑھی رکھ دی تو پھر یہ کہ پوری عمارت بھی ٹیڑھی جائے, خشت اول چون حد می مار کش تا سوریا می روت دیوار کش, یعنی پہلی اینٹ ہی عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ دعوت دی توحید کی, اللہ کی عبادت کر, عبادت کی کیا معنی ہے, پوری زندگی اللہ کی بندگی میں تم گزار, یہ عبادت جو ہے وہ چند مراسم عبودیت کی ادائیگی کا فقط نام نہیں ہے, کہ چونکہ آج ہم نے بھی دینی اصطلاحات کو بڑا محدود کر دیا کہ جب ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے, نہیں, یہ عبادت کیا ہے, پوری زندگی ہر آن ہر ساتھ اللہ کے حکم کی تابعداری, اپنے حکم کے سامنے اللہ کے بچھا دینا, سرنڈر اور محبت کے جذبے کے ساتھ, یہ عبادت ہے کہ جو کہ مطلوب ہے, یہ مارے باندھنے کی نہیں ہوگی. تو او عبد اللہ, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیر, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی یہ کیا تمہاری عقل اور مت ماری گئی ہے کہ تم اس خالق کائنات کو چھوڑے اور اس کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تم نے جو ہے وہ چند کو اختیارات خود بخود دے دی جو کہ اللہ نے نہیں دی, اللہ کی تو ملک میں اور اس کی جو سلطنت اس میں کوئی شریک نہیں, لیکن خود ساختہ تم نے یہ کاروائیاں ہیں کہ جو کہ کی ہیں کہ یہ دولت کی دیوی ہے اور یہ فلاں دیوی ہے اور یہ فلاں قوت ہے اس کے پاس ہیں, اور اللہ کو بھی ایک عام دنیاوی بادشاہ پر قیاس کر کے اور اس کے ساتھ تم نے مجبوریاں لاحق کر دی اور لوگوں کو کام ڈیوائڈ کر دیے, اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, اور دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ ہے کہ جو کہ آ چکی. اب یہاں ویسے تو بینہ کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے, جو بھی رسول یا نبی آتا ہے اس کی شخصیت بھی بینہ ہوتی ہے پوری قوم کے لیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی آفاقی ہے تو پوری انسانیت کے لیے آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ بیّن ہے، بالکل واضح ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح سے جو رسول یا انبیاء دعوت لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پیغام بھی جو ہے وہ بالکل بیّن ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، دو دو چار کی طرح. لیکن یہاں پر بیّنہ کا لفظ خاص آیا ہے اس نشانی کے لیے کہ جو ڈیمانڈ کی تھی قوم ثبوت نے اونٹنے نکالنے کی چٹان سے، تو کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بیّنہ تمہارے پاس آ چکی ہے، وہ معجزہ دکھا دیا صالح علیہ السلام. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ ہے ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیا، یہ تمہارے لیے کیا ہے نشانی. اصل میں یہ معجزہ کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور ڈیمانڈ پر یہ معجزہ دکھایا گیا، لہذا اور یعنی تاکید یہ کر دی گئی کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی اس میں پھر کوئی بچت کی گنجائش نہیں ہوگی اگر اس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے. اور جب بھی کوئی نبی یعنی رسول کوئی اس طرح کی نشانی وہ دکھائے اور اس کو چیلنجنگ انداز میں دکھائے، لہذا اگر اس کی پھر انکار ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو. اچھا دیکھیں یہاں فرق ایک نوٹ کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی قوم نے، عرب کے لوگوں نے، کفار مکہ نے ڈیمانڈ کیے تھے کہ بھئی یہ کیسے رسول ہیں، اگر یہ واقعی رسول ہیں تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے لیے ایک محل تعمیر ہو جائے، خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں، کوئی فرشتہ ہے کہ جو کہ اترے ہٹو بچوں کے نعرے لگائے، پتہ تو چلے یہ رسول ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے ڈیمانڈز ہیں کہ جو کہ کفار مکہ بھی کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ کوئی ایک معجزہ تو ان کو دکھا دیا جائے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں اور ان کے تحت جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایمان لانے میں سہولت ہو جائے، جو ان ظالموں کی وجہ سے ایمان نہیں لا پا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام ہم پڑھ کر آئے صاف منع کر دیا کہ ہم مطالبات پر معجزے آپ کو نہیں دکھائیں، ڈیمانڈڈ میریکلز نہیں دکھائیں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی ڈیمانڈ کر کے معجزے ہم نے پچھلی قوموں کو دکھایا، قوموں نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانے. تو پھر اللہ کی سنت بھی ہے کہ جو کہ جاری ہو گئی، ہر قوم پہ جاری ہوئی جنہوں نے معجزات کی ڈیمانڈ کی، معجزات ان کو دکھایا گیا ڈیمانڈ پر، پھر بھی نہیں مانے، تو پھر اللہ کی سنت یہ دیگر اقوام پر یہ جاری ہوتی رہی کہ پھر پوری پوری قوم کو، نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا کہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اللہ کے رسول سے بھی معجزات کی، لیکن ڈیمانڈ پر آپ کو معجزے نہیں دکھائے. ہاں دیگر معجزات بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو کہ صادر ہوئے، تفاصیل آپ کو روایات میں مل جائیں گی، لیکن ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ نہیں دکھائے. بلکہ بڑے سخت الفاظ آئے سورۃ الانعام میں، ہم پڑھ کر آئے کہ نبی اگر آپ کی اتنی خواہش ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو آپ آسمان پر جو ہے وہ سیڑھی لگا لیں، کوئی سرنگ کھود لیں زمین پر اور خود جو ہے وہ کوئی معجزہ لے کر آ جائیں، لیکن ہم آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیتے، ڈیمانڈ پہ نہیں دیتے. کیونکہ ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ دکھانے میں تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم دکھائیں گے، ان کو ماننا نہیں. تو سنت ہماری پھر وہی جاری ہونی ہے کہ جو دیگر اقوام کے ساتھ جاری. تو یہ رحمت کا ایک مظہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس فرق کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں کو جو ہے وہ اللہ کی اونٹنی وہ دکھا دی گئی اور کہا کہ لکم آئے تمہارے لیے نشانے، فذروها، بس اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کا جو بھی معاملہ ہے اس میں کوئی عمل دخل تمہارا کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، یہ زمین سے کھائے پیے جہاں سے چاہے، اور ولا تمسوها بسوء، اور اس کو بری نیت سے چھونا کر، ہاتھ بھی نہیں لگا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے، فوراً اللہ کا عذاب تم پر پکڑ لے. یعنی اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے، طے ہو گیا، دیگر مقامات پر وہ باتیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ، کہ بھئی طے ہو گیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو جہاں سے چاہے کھائے پیے، تمہارے کھیتوں میں جائے، فلاں جگہ جائے، کسی کے اور جو ہے وہ چارہ اس میں سے کھانا چاہے، اب تم پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم وہاں پر کوئی بری نیت سے اس کو بھگاؤ یا کوئی مارو. اسی طرح ایک ہی چشمہ تھا وہاں پر قوم کا پانی پینے کا، لہذا اب باریاں تقسیم ہو گئیں کہ بھئی ایک دن تمہارے جانور ہیں کہ جو کہ پانی پئیں گے اس چشمے سے، کنویں سے, اور دوسری دن جو ہے وہ باری ہوگی فقط کس کی؟ اللہ کی اس نشانے اونٹنے کی. لہٰذا اب یہاں تفاصیل نہیں ہے, پھر روایات میں باتیں آتی ہیں کہ وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا, کئی دن تک انہوں نے برداشت کیا, اور اس کی وجہ کیا بیان کی مفسرین نے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی نشانی, یعنی یہ اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا, اور کچھ سردار بھی مائل تھے قبول کرنے کے حوالے سے صالح علیہ السلام کی دعوت کو, لیکن پھر ان کے جو پجاری تھے بڑے بڑے سرداران ثمود, قوم ثمود, تو ابھی ان کی باتیں آ رہی, انہوں نے پھر آگے آ کے اور ان کے حوصلے بھی پست کیے, لیکن بہرحال انہوں نے کافی عرصے تک اس اونٹنی کو برداشت کیا, یعنی برداشت یہ کر رہے تھے کہ بھئی اب یہ کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اس کو, جہاں سے چاہے ہمارے کھیتوں میں گھس جائے کھانا شروع کر دے, اور پھر اللہ کی اونٹنی تھی جب اب اس کی باری آتی تھی وہ پورا پانی ہے جو کہ پی جاتی تھی, ان کے لیے پانی کا بھی کوئی دقت کا معاملہ اس طرح سے ہو گیا, تو پھر انہوں نے مشورہ کیا اور یہ ہے کہ پھر ایک بدبخت اٹھا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اس کو اگر تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو نقصان پہنچایا تو پھر اللہ کا عذاب دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. پھر صالح علیہ السلام نے سمجھایا, دعوت چل رہی ہے, وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, اور یاد کرو ذرا اے قوم ثمود کہ جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا استخلاف دیا, من بعد عاد, قوم عاد کے بعد, یعنی اس میں ایک شکر کا پہلو بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اب زمین میں تمہیں یہ استخلاف دیا ہے, تمہیں اختیارات ہیں کہ جو کہ دیے ہیں اس کا شکر ادا کرو. اس میں تھریٹ بھی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس اللہ کی زمین پر ناشکری کی, اللہ کے احکامات کو نہیں مانا, اللہ کے رسول ثمود حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانا, تو پھر یہ کہ قوم عاد کا حشر تم دیکھ لو, ان کے آثار تم ابھی دیکھ رہے ہو کس طرح سے وہ ہلاک ہے کہ جو کہ یعنی سات راتیں آٹھ دن جو ہے وہ ہوائیں چلتی رہیں, اور قد کاٹ والے لمبے چوڑے یعنی ان کے آثار کس طرح سے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند قوم عاد کے لوگ وہ بکھر گئے, تو بہرحال یہ ہے کہ تم عبرت نہیں حاصل کر رہے کہ تمہیں اس قوم عاد کے بعد اللہ نے جو ہے وہ ٹھکانہ دیا ہے, وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں, تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اب ان کی جو قوت تھی نا, ان کے لیے دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے بیان کی, یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو دی تھی, واقعہ یہ ہے کہ اس پائے کی جو انجینئرنگ ہے وہ یعنی ان زمانوں میں کہیں تصور نہیں ہو سکتا, یعنی آج بھی اگر تصور کریں تو ہم دھنگ رہ جائیں کہ کیا ٹیکنالوجی تھی, کیا انجینئرنگ تھی, یعنی نرم حصوں پر زمین کے پورے پورے محلات تعمیر کر دینا, یہ الفاظ ہیں کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں کہ تتخذون من سہولها قصورا, کہ تم بناتے ہو محلات زمین کے نرم حصوں پر, یعنی جہاں تصور نہیں ہو سکتا کوئی بلڈنگ کھڑی کرنے کا, نرم حصہ زمین کا اس پر یہ تعمیر کر دیا کرتے تھے پورے پورے محلات, اور وطن حتون الجبال ابیو تھا, اور تم پہاڑوں کو تراش کر بھی گھر بناتے, ایک تو محلات تعمیر کر رہے ہو اور پھر یہ کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا کہ جس میں پھر وہ کھڑکیاں بھی رکھنا اور یہ ساری چیزیں, یعنی یہ تو ایک بڑا کمال تھا, یعنی آج پہاڑوں پر ہم جا کے گھر بنانے کا تصور آج بھی کتنا مشکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انجینئرنگ جو ٹیکنالوجی ان کو دی, اور پھر وہ کیونکہ یہ محلات تو ان کے ختم ہو گئے آثار, لیکن آج بھی ان کے جو پہاڑوں میں تراشے گئے گھر ہیں آج بھی جو ہے یہ موجود, اور مولانا مودودی رحم اللہ نے تو اپنی تفہیم القرآن میں ان کی جو فوٹوز ہیں پکچرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ دے دی گئی, تو آج بھی یہ اثرات ہیں کہ جو کہ ان کے موجود ہیں. تو فرمایا کہ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو, فَشْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ, پس یاد کرو اللہ کی نعمت ہے. بھائی دیکھو یہ ٹیکنالوجی کس نے دی ہے تمہیں, یہ صلاحیت ہے یہ قوت ہے کس نے دی, اللہ نے دیا ہے, تو بھائی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ, یہ کیا کہ معبودان باطل جن جو کہ بے بس ہیں جو تمہیں نفع نقصان کیا اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو ٹیک رہے ہو اپنے ماتھے کو, تو بھارت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور دیکھو تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو, فساد مچاتے نہ پھرو, اور دیکھیں سب سے بڑا فساد کیا ہے, اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ نہیں ہو رہی, سب سے بڑا فساد, باقی سارے مفاسد وہ اس کے تحت ہیں, اسی کی کروریز ہیں, اس کے نتائج ہیں, سب سے بڑا فساد کہ بھائی زمین اللہ کی اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو. میری فیکٹری ہے, میرے احکامات نہیں چل رہے, لیبر جو چاہے کر رہی ہے, کوئی باہر سے آ کے کوئی حکومت کر رہا ہے میری فیکٹری پر, تو یہ سینس لیس بات ہے نا. فیکٹری کا مالک میں ہوں تو احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ زمین کا مالک اللہ ہے تو احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ دیکھو زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. تمہیں کہا گیا ہے کہ تم محکوم بن کے رہو, حاکم کی بات مانو, وہ حاکم تمہارا اللہ ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, اب کھڑے ہو گئے ہر رسول کے سامنے جو متکبر لوگ کھڑے ہوئے, وہ کون تھے؟ وہ اس قوم کے اشرافیہ تھے, اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو یعنی وقت کی اشرافیہ ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کر آزمایا ہوتا ہے, وہ اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں. اس مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اس کے نشے میں جو ہے وہ کوئی انا ربکم الاعلی کا نعرہ فرعون کی شکل میں وہ لگا دیتا ہے, کوئی امت کا فرعون پھر بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل امت کا فرعون کہا اسے, نشے میں اپنے اقتدار. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی مثال آتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دے کر, تو لہٰذا یہ بھی ایک امتحان ہے نا. لیکن اکثر امتحان میں جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آزمائش بڑی کڑی ہوتی ہے. یعنی تکلیف میں تو فوراً اللہ یاد آتا ہے, لیکن سہولیات میں اور آسائشیں دے کر انسان جو ہے وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. آسائشوں میں اللہ کی یاد جو ہے وہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ کر پائے. اور ویسے تو یہی دعوت ہے کہ جو کہ دی ہے کہ تم کن چکروں میں پڑ رہے ہو؟ محلات میں پڑ گئے, اپنے حویلیاں تم بنانا شروع کر گئے, اور آج بھی کیفیات کیا ہیں؟ یعنی عرب کی مثال آپ نے, یعنی کس طرح سے بلڈنگز, ہائی بلڈنگز بنانے میں وہ کتنا جو ہے وہ آگے نکل چکے ہیں, اور حریص ہیں ایک دوسرے سے. دنیا کی لذتوں میں جو وہ پڑ گئے, اور جو قومیں دنیا کی لذتوں میں پڑتی ہے, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر, تو وہ بیڈ اگر تو تھے. اس کا نہ دنیا حاصل ہوتی ہے نہ دین حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ قرآن کی آیات بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے بلکہ کہا, قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, تو کہا سرداروں نے وہ کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم کے, یعنی قوم صالح کے جو متکبر سرداران تھے وہ کھڑے ہو گئے. اچھا یہ سردار ہی کیوں مقابلے پر آتے ہیں؟ حق کے مقابلے پر سب سے پہلے جو اشرافیہ ہے, وقت کی جو قوت ہے, وہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے, کیونکہ جو دین اللہ نے دیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے مساوات کا, وہ تقاضا کرتا ہے جسٹس کا, عدل کا. اور یہ عدل اور مساوات ہی کھلتی ہے کہ لوگوں کو, کہ جو کہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, جب مساوات کی بات دین اسلام کرے گا تو پھر تو جو غلام ہیں ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے برابر آ جائیں گے انسانیت کے اعتبار سے, حالانکہ یہ تو ہمارے غلام ہیں, ہم جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں. اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ایک کے رائٹ جو ہے وہ برابر ہو جائیں؟ نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ کھلتی ہیں اشرافیہ کو ہر زمانے میں. تو نظام باطل جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو, اور ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ دھری کی دھری رہے. یہی کفار مکہ کے ساتھ ہوا. یعنی انہوں نے تو, ان کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر تو ہم نے محمد کی بات مان لی, اس کے کلام کو ہم نے قبول کر لیا جو میسج یہ دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نتحطف من ارضنا, تو ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے. ہمارے مفت کے جو حلوے مانڈے آ رہے ہیں 360 بتوں پر, یہ حلوے مانڈے ختم ہو جائیں. ہم جو ان بتوں کے متولی ہیں, اگر بتوں کو ہم نے توڑ دیا اس محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہماری تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی. ان بتوں کی وجہ سے تو ہم متولی ہیں, اور ہمارے جو بھی ٹریڈ کاروانس ہیں, تجارتی قافلے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ہماری عزت, چودراہٹ, یہ سب ختم ہو جائے گی. نتخطف من ارضنا, ہمیں زمین سے اچک لیا جائے. تو ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے, آج بھی ہے. اشرافیہ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اللہ کا نظام عدل قائم. آج تصویر یہی ہے نا, سود کا خاتمہ نہیں ہوگا جب اب, یعنی چور دروازے نکال دیے گئے. ایک قانون قرارداد میں, قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن و سنت. قرآن و سنت کے خلاف کوئی یعنی لا نہیں بنے گا پاکستان. لیکن کون پوچھ رہا ہے اس قانون کو, اس شک کو, اس دفعہ کو؟ جیسے یہ شرک ہے دفع ہے ویسے دیگر دفعات ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ سود کھٹائی میں جو بھی فیصلے ہوتے رہے سپریم کورٹ سے شریعت اپیلنٹ بینچ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اشرافیہ نے چاہا ہے کہ بھائی کیونکہ اس سودی نظام سے ہمیں پوری یعنی معیشت خون پسینے کی کمائی کھینچنی ہے اور عیاشیں کرنی ہیں, لہٰذا اس زمین پر یہ سودی نظام وہ ہم ختم نہیں کر سکتے, بے حیائی کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ ساری سپورٹیو چیزیں جو بھی اشرافیہ کے لیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ ختم ہو, اور وہ ختم کرنے والی وہ شے کیا ہے, وہ جسٹ سسٹم ہے. لہٰذا اس کی تنفیذ تو بھول جاؤ. تو اب وہ آڑے آئے, انہوں نے کہا کہ جنہوں نے تکبر کیا, کن سے کہا, للذین استضعفوا, کہ جو کمزور کیے گئے تھے زمین, یعنی استکبرو کے لفظ میں مجھول کا صیغہ نہیں, یہ اب جو عربی گرامر سے تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والے ہیں وہ جانیں گے, استکبرو یہ مجھول کا صیغہ نہیں, یعنی انہوں نے خود سے تکبر چاہا, خود سے بڑے بنے, اور جو کمزور لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر, ان کے لیے الفاظ آئے استضعفوا, مجھول کا صیغہ ہے, یعنی ان کو اللہ نے آزمایا کمزور کر کے, وہ اللہ کی طرف سے کمزور کیے گئے, یعنی دنیاوی اعتبار سے, یعنی ان کے پاس نہ مال تھی نہ دولت تھی. تو کہا سرداروں نے کمزوروں سے, لمن آمن منہم, کہ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر, کیا کہا, بڑا طنزی انداز ہے, اتعلمون, کیا تم واقعی جانتے ہو, کیا تمہیں واقعی کوئی بنیاد ہے تمہارے پاس, کوئی ایسا علم ہے تمہارے پاس, کہ انا صالحا مرسلوں میں ربی, کہ بے شک یہ جو صالح علیہ السلام ہیں یہ واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, کیا تمہیں صالح محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے, یہ تو ہم جیسا بشر ہے, یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے. اچھا یہی قوم عاد نے کہا تھا ہود علیہ السلام کے لیے, یہی قوم ثمود نے کہا صالح علیہ السلام کے لیے, بھائی یہی ایک کمزور ملا تھا رسول کے لیے اللہ کو, کوئی بڑی شخصیت ہوتی, کوئی مالدار شخصیت ہوتی تو ہم کچھ سمجھتے کہ واقعی یہ ایک جائز فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے معاذ اللہ, یعنی اتنا طنز جو ہے ان کی ان جملوں میں ہے, کیا تم واقعی جانتے ہو, محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بھی سوالے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, تو اہل ایمان نے کہا کہ بے شک جو کچھ دے کے وہ بھیجے گئے ہیں ہم ایمان لانے والے. کیا زبردست جملہ, اور یہی وہ ڈنکے کی چوٹ پر اہل ایمان کا رویہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے نظام باطل کے خلاف. یعنی نظام باطل تو ہر طرح کے حربے آزمائے گا, کہ جس طرح سے عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وربل اپوزیشن ہوئی, کھڑے ہوئے تنے تنا تو نشانہ بنایا گیا, ساحر ہیں, کذاب ہیں, مجنون ہیں, تو مطلب ایسے طنز کے تیر برسائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بٹھانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ بیٹھ جائیں تو پوری اجتماعیت بیٹھ جائے. تو یہی طنز ہے کہ جو کہ انہوں نے بھی کیے کہ بھئی یہ تمہیں لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے, تو انہوں نے جواب دیا اہل ایمان نے کہ بھئی جس جو بھی چیز یہ دے کے بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان لانے والے. تو قال الذین استکبروا, تو کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے تکبر چاہا ان سرداروں نے, کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون, کہ بے شک جن چیزوں کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے, یعنی تم جس پر بھی ایمان لائے ہو جن چیزوں پر, ہم اس کے کافر ہیں, ہم انکار کرنے والے, یعنی تمہارا ایمان تمہیں مبارک ہو اور ہم تو ڈٹ کر اس کا انکار کریں گے, ہم انکار کرنے والے. اب یہاں پر وہ جو بھی کشمکش ہے وہ چلتی رہی کئی زمانے تک اور وہ یہاں پر مباحث نہیں ہے, اب شارٹ کیا گیا واقعے کو, اور جو بھی ظلم ہوا ان کی طرف سے قوم صالح کی طرف سے قوم ثمود کی طرف سے, کہ ایک شخص پوری قوم نے ایک ارادہ کیا کہ بھئی کوئی ہمت کرے ہم میں سے, اور یہ کہ یہ مسئلے کو ختم کرے, یہ جو اونٹنی ہے یہ پورا ہمارا پانی پی جاتی ہے, کہیں جہاں کہیں چاہے وہ گھس کے اور چارہ کھانے لگتی ہے, تو بس اب یہ بہت ہو چکا, بہت ہم نے برداشت کر لیا, کوئی تو اٹھے اور اس کو ختم کرے. تو بہرحال ایک بدبخت ہے کہ جو کہ اٹھا اور اس نے جو ہے وہ ٹانگے کاٹ ڈالی, کوچھے کاٹ ڈالی اونٹنی کے اور اس کو ہلاک کر دیا. فآکر الناقہ, تو بس انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. وآتوا عن امر ربہم, اور پھر ان پر جو ہے ان کے رب کی طرف سے جو پکڑ ہے وہ عذاب وہ آیا. یعنی یہ کہ اس میں وہ پکڑ لیے گئے. تو اب یہ کہ یہاں پر دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک شخص نے جرم کیا تھا یہ کہ اس نے اٹھ کر اور اللہ کی نشانی کے ساتھ ظلم کیا, اس کو ہلاک کر دیا اٹھنے کو, ایک شخص نے کیا. لیکن عذاب کس پر آیا؟ پوری قوم پر سوائے اہل ایمان. تو ایک شخص کا جرم پوری قوم پر, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ایک تو تھا جس نے ٹانگیں کاٹی اور ہلاک کیا, لیکن اس جرم میں سب جو ہے وہ شریک تھے, اس کی بیک پر تھے مشورے میں, اور ان کی چاہت پر یہ کام ایک شخص نے کیا. تو ثابت ہوا کہ ایک شخص کا جو گناہ ہے, اگر اس میں ساری قوم جو ہے وہ انوالو ہو اس جرم کو کرنے میں, تو پھر یہ قومی جرم ہے کہ جو کہ گردانا جاتا ہے, یہ قومی گناہ ہے کہ جو کہ گردانا جاتا ہے. وہ صرف ایک شخص پر پھر عذاب نہیں آتا, پھر پوری قوم پر جو ہے وہ عذاب آتا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ہم تو بڑے بڑے جرائم کر کے اس وقت, یعنی قوم کی سطح پر, امت کی سطح پر ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے. اس وقت جو یہ اسرائیل بدماش جو ہے وہ فلسطین مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے, اور پوری مسلمان اقوام کی جو اس وقت صورتحال ہے, وہ واقعتاً وہ جرم ضعیفی ہے کہ جس کی سزا مرگ مفاجات اقبال نے کہا تھا. تو بھارت یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ نقشہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں ہے. اور یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہو رہی یہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ اٹامک بامز ہم نے پٹاخوں کے لیے جو ہے وہ چھوڑے, وہ بھائی کوئی تو دھمکی دے دو کہ ہم تمہاری طرف رخ کر دیں گے, دھمکی تو دے دو, لیکن ایسی جرت کسی کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی. بس یعنی زبانی کلامی جو ہے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور یعنی نشستن برخاستن والی کیفیت ہے کہ جو کہ ہوتی ہے, اور کاروائیاں ہو جاتی ہیں اور قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں, بس یہیں تک معاملہ چل رہا. اللہ تعالیٰ یہ جرم ضعیفی سے ہمیں نکالے. تو یہ سزا ہے ایک ہی جو جرم ہے, کیونکہ اس میں پوری قوم کی ایک الائنمنٹ تھی, لہٰذا یہ ہے کہ یہ قومی جرم قرار ہوا اور وہ اللہ کی پکڑ میں آئے. وقالو یا صالح, تو قوم نے کہا کہ ایسے, یعنی جب ٹانگے اس کو ہلاک کر دیا اللہ کی نشانی کو, اب ہٹ دھرمی دیکھیں ذرا. اس پر قوم نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام, ایتنا بما تعدنا, اب لے آ کہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا تھا, یا جو عذاب کی وعید تو ہمیں دیتا تھا کہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا, ہم نے تو اپنا کام کر دیا. اب یہ ہے وہ دیکھیں جھٹائی کی جو کیفیت ہے نا, کہ جب ایک انسان اتنا اٹھ جائے گناہ میں, اڑ جائے, تو پھر اسے اس کے اپنے حواسوں میں نہیں رہتا کہ وہ کیا منہ سے بکرا, اور کوئی خدا خوفی ان کے اندر نہیں. میں کہا کہ اب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے تھے یا وعیدیں ہمیں سناتے تھے اس عذاب کی. ان کنت من المرسلین, اگر تو واقعتاً رسولوں میں سے ہے, اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں میں سے. تو اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے, دیگر جگہوں پہ تفصیل آتی ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یعنی تم نے جو بچنے کی آخری ایک کیفیت تھی اس کو بھی تم نے پار کر دیا, اب تم پر اللہ کا عذاب آئے چاہتا ہے, تین دن تمہارے پاس ہے, یہ تین دن ہے بس, تم جو ہے وہ اپنے اس زمین میں چل پھر لو اپنی بستی میں, اور تین دن بعد تمہارے اوپر یہ عذاب ہے کہ جو کہ آئے گا. یہاں تفصیل نہیں ہے, تفصیل آگے مقامات پر آ جائے گی. اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ عذاب آیا, اور پھر اچھا انہوں نے پھر فیصلہ کیا. اب یہ تین دن کی مہلت مل گئی نا صالح علیہ السلام کی طرف سے, اب قوم نے کہا کہ بھائی یہ صالح علیہ السلام کا بھی خاتمہ کرو, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, اور ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے, اور یہ کہ صالح علیہ السلام کے گھر پر اللہ بولتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں, اور یہ ہے کہ پھر ہم کہہ دیں گے قوم سے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا, ہم تو اس واقعے سے بے خبر تھے. لہٰذا پھر یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم سے آگاہ فرمایا, اور تین دن کی مہلت اللہ کی طرف سے صالح علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی. تین دن کے بعد پھر ان پر زلزلہ ہے کہ جو کہ زبردست آیا, یعنی یہ اللہ کے جو مختلف صورتوں میں جو بھی عذاب ہوا کرتے ہیں, اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, بس ان کو ایک رجفہ نے, ایک زلزلے نے جو ہے وہ پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور پس وہ جو ہے وہ ہو گئے بالکل اپنے گھروں میں پڑے رہے, لاشیں ہیں کہ جو کہ بکھر گئے ہیں. وہ بستی کے جس میں یہ چہل پہل تھی اور محلات کی تعمیر تھی, پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا, ٹیکنالوجی اور اس کا زور شور, سب جو ہے وہ زلزلے نے, اللہ کے عذاب نے وہ تہس نہس کر لیا, اور ان کی لاشیں جو ہے وہ پڑی رہ گئی. اچھا اب ان کے آثار تو موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب بھی گزرتے تھے تجارتی قافلے یہیں سے، اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گزر ہوا کب؟ غزوہ تبوک کے موقع پر. روایت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہاں سے گزرے تو کچھ صحابہ کرام نے اسی مقام پر، یہ مدائن کا جو مقام ہے ہجر کا، تو یہاں پر جو ہے وہ ایک کنویں سے جو ہے وہ پانی نکال کر اور کچھ جو ہے وہ پانی آٹے میں ملا کر روٹیاں بنانی شروع کر دیں، یعنی پانی بھر کے ایک چشمے سے، کنویں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فوراً جو ہے وہ فرمایا کہ اس آٹے کو جو ہے وہ ضائع کرو، پانی کو جو بھی تم نے جمع کیا اس کو بہا دو. یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ چشم، یہ کنواں ہے کہ جس سے تمہیں پانی لینا ہے، یہ وہ کنواں ہے کہ جس سے صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس نے اللہ کی نشانی میں پانی پیا تھا، یہاں سے لینا ہے کہیں اور سے نہیں لینا. اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عبرت کی کا مقام ہے، یہاں پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ آیا، یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو. اور آپ کا خود کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ نے اس ایسے مقامات سے گزرتے تھے تو چادر اوپر ڈال کر جو ہے تیزی کے ساتھ حکم دیتے تھے کہ یہاں سے گزرنا، کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب ہے، کہیں تم بھی اپنی مستیوں میں آ کے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کو کوئی عذاب آ جائے. اب اس سے کیا میسج ملا؟ میسج ملا ہے آثار قدیمہ کے حوالے سے کہ جو بھی یہ نشانیاں ہیں، مونجودڑو ہیں، ہڑپا ہے، اب یہ وہ بستیاں ہیں کہ جو کہ آثار ان کے ہیں، باقی بستیاں ختم. لیکن ہم جا کے کیا کرتے ہیں ایسے علاقوں میں؟ پکنکس مناتے ہیں، ریکریشن کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، فوٹوگرافس کرتے ہیں، سیلفیز لیتے ہیں. اور سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے میسج؟ کہ ایسے عذاب شدہ علاقوں سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے، وہاں ٹکا نہ جائے، عبرت ہے کہ جو کہ یہ حاصل کی جائے. لیکن یہ طرز عمل ہے کہ جب قرآن و سنت سے دور ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات وہ جنم لیتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اللہ کے عذاب سے، ہر اس کی صورت سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جب عذاب آیا تو اپنے بستی میں وہ پڑے رہ گئے بالکل اوندھے. فتول انہوں، تو پر صالح علیہ السلام اہل ایمان وہ بچا لے گئے. تو اب صالح علیہ السلام اس بستی سے نکل رہے ہیں منہ پھیر کر. وقال، اور جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں اب ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں صالح علیہ السلام کہ یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. ولکن لا تحبون الناسین، لیکن تم ہی خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے. جو تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا تو اس سے نفرت کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. تو اب کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ یعنی اب یہ بالکل ایک حسرت کی کیفیت ہے نا کہ لاشیں ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے. جس طرح سے یعنی بدر کے موقع پر جب یہ ابو جہل بدبخت اور 70 سردار مارے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نام لے لے کر کہ ابو جہل، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، فلاں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن تم نے نہیں سنی، ان کی لاشیں پڑی ہیں. تو مطلب یہ ہے حسرت کی کیفیت اور عبرت کے وہ کلمات کے جو پھر رسولوں کی زبان سے، یعنی اس عذاب آنے کے بعد ہیں کہ جو کہ نکلا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، رکو تو مکمل نہیں ہوا، لیکن اگلی جو قوم ہے قوم لوط، جن کی طرف لوط علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے، ان کا واقعہ انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے عذابوں سے ہمیں اس کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور جو بھی نافرمان قومیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.